اس میں خواتین اور نساء کے مسائل کثرت سے ہیں، تو اس سورت کا نام نساء ہے۔ ایک دور تھا مسلمان جب اپنے بچیوں کی تربیت کرتے تو جب بچیاں بالغ ہوتی تو انہیں سورہ نساء لکھوایا کرتے تھے اور اس کی تفسیر اور مفہوم بھی ازبر یاد کرایا جاتا تھا۔ پھر جب ان کے لیے جہیز تیار ہوتا تو جہیز میں یہ بھی رکھا جاتا تھا، سورہ نساء۔ مسلمان بیٹیوں کا سب سے بڑا جہیز یہ ہوتا کہ ان کی تربیت ان کے ماں باپ نے اچھے گھر کسی گھر میں بھیجنے سے پہلے اچھی تربیت کر کے بھیجا۔ گھر تربیت سے بنتے ہیں، مادی جہیزوں سے نہیں بنا کرتے، تو مسلمان اس کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ سورہ نساء اور سورہ نور یہ دونوں ایسی تھی، مسلمان اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اس کی ابتدا میں اللہ نے لوگوں سے کہا اللہ سے ڈرو، تم ایک انسان سے پیدا کی ہوئی ساری انسانیت اسی سے پھیلی ہے، اور اس اللہ کا جسے تم واسطہ دے کر اپنے کام نکالتے ہو اور قسمیں اٹھاتے ہو، اور اس کا لحاظ رکھو، صلہ رحمی کا خیال رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو چاہتا ہے کہ اپنے رزق میں اضافہ اور جو چاہتا ہے اپنے عمر میں برکت تو وہ صلہ رحمی کا اہتمام کیا کرے۔ یہودیوں کا بڑا عالم عبداللہ ابن سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے سب سے پہلے، کہنے لگے میں نے حضور کی خدمت میں جو سب سے پہلے کلمات سنے حضور کے منہ سے، جس نے مجھے بڑا متاثر کیا، اور میں نے گردن آپ کے سامنے آپ کے ہاتھ میں دے دی کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ یہودیوں کا عالم تھا، تو کہنے لگا سب سے پہلے جو کلمات میں نے آپ کی زبان سے سنے وہ یہ تھے، افشوا السلام واطعم الطعام وصل الارحام وصلوا باللیل باللیل والناس نیام تدخل الجنة بسلام۔ سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو۔ رات دنیا والے سو رہے ہوں تم اپنے اللہ سے مناجات کرتے رہو تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ صلہ رحمی کا خیال رکھو، اور خصوصاً عورت اور یتیم کے حقوق کی تلقین فرمائی ہے۔ یتیم بھی ایسا ہے کہ جس کا باپ کا انتقال ہو چلا ہے تو لوگ اس کے مال کے اندر بھی بے احتیاطی کرتے ہیں۔ فرمایا یتیم کا مال کھانا ایسا ہے جیسے اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے ڈالنا ہے، اور اسی طرح عورت بھی کمزور ذات ہے، اس کے حقوق کا بھی اسلام نے تحفظ کیا ہے۔ اور پھر خاص طور پہ اگر بچی یتیم ہو، بچی یتیم ہو، اس کے ساتھ بڑی زیادتی اور ظلم معاشرے کے اندر ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے حق بھی، اس کا مہر بھی ادا کرو۔ اور ٹھیک ہے شریعت نے چار تک کی شادیوں کی اجازت دی ہے، اسلام سے پہلے شادیوں کا رواج تھا اور کوئی حد نہیں تھی، 10 بھی 12 بھی 20 بھی، جس سے طبیعت ملتی اسے پاس رکھتے اور باقیوں کو ایسے ہی باندی بنا کے رکھتے۔ اسلام آیا، اس نے حد بتائی، 4 سے زیادہ کوئی نہیں، لیکن شرط ہے انصاف انصاف انصاف۔ اگر انصاف نہیں تو بس ایک ہی ہے، اور اس کا حق بھی ادا کرو، جو مہر مقرر کی ہے اسے ادا کرو۔ بچے کا مال اسے ناحق طریقے سے استعمال مت کرو، جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے اور وہ سمجھ بوجھ ہو اس کی آ جائے اس کا مال دیانت سے اس کے حوالے کر دو۔ اور پھر فرمایا جب وراثت کی تقسیم ہو رہی ہو اور جو رشتہ دار وراثت میں حقدار نہیں ان کی دلجوئی میں کچھ دے دینا بہت اچھی بات ہے۔ پھر تفصیل کے ساتھ ورثاء کا تذکرہ فرمایا، اسلام سے پہلے عورت کو وراثت کوئی نہیں ملتی تھی، اور عربوں میں یہ بات چلا کرتی تھی کہ عورت کہاں وراثت کی حقدار ہے، وراثت کی حقدار تو وہ ہو جو نیام سے تلوار نکال سکے، دشمن سے مٹھ بھیڑ کر سکے اور گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ سکے۔ وراثت کی حقدار تو وہ ہے، عورت کوئی نہیں، لیکن اسلام آیا، اس کمزور ذات کو سب سے زیادہ تحفظ دیا۔ عورت کو وراثت باپ سے بھی ملے گی، شوہر سے بھی ملے گی، عورت کو وراثت باپ سے بھی ملے گی، شوہر سے بھی ملے گی, اور اس کا سارا تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا. اور وراثت کا علم شریعت نے بہت بڑا علم قرار دیا, لیکن آج مسلمانوں میں اس علم سے غفلت ہے, اور وہی وراثت کے احکام پہ عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ بہن بھائی کے دستے گریبان ہے, چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے ناراض ہے, اور سچے سکے بھائی دستے گریبان کر کے عدالتوں میں ایک دوسرے کے ہمنے دشمنوں کی طرح کھڑے ہیں. اس لیے کہ اسلام کی جو ہدایت ہے یہ زندگی میں کوئی نہیں ہے. حالانکہ ایک پورا رکوع ہر ایک کا الگ الگ وراثت کے احکامات ذکر فرمائے, وہ فرمایا یہ اللہ نے مقرر کیے ہیں, اور اللہ بڑا حلیم ہے, اور اس کی حکمت اور مسلحت تک تم نہیں پہنچ سکتے. جو حصے مقرر کر رکھے ہیں ویسے ہی تم نے تقسیم کرنا ہے, زیادتی اور کمی نہیں کرنی. ہاں وراثت سے پہلے کوئی وصیت ہے تہائی مال میں, اس پہ عمل کر لو, اور کوئی قرضہ ہے اسے ادا کر دو, کوئی اس پہ ذمہ داری تھی وہ ادا کر دو, وراثت تقسیم کرو. پھر اللہ رب العزت نے زنا اور بدکاری کے سلسلے میں ابتدائی قانون سازی فرمائی, اور فرمایا کوئی نادانی میں اگر یہ گناہ کر لے اور پھر توبہ کر لے, اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شیشی کا شوہر کا انتقال ہوتا تو اس کی عورت کو بھی وراثت میں ادھر ادھر کر دیا کرتے تھے. فرمایا عورت کا حق ہے, اس سے اجازت لیے بغیر اس کا نکاح نہیں کر سکتے. اس کا تذکرہ فرمایا, پھر ان تمام رشتوں کا تذکرہ فرمایا جن سے نکاح کرنا حرام ہے, امہات ماں ہاں و بنات بیٹیاں بہنیں پھوپھیاں خالائیں, ان تمام رشتوں کا تذکرہ فرمایا, ساس اور منہ جسے کہیں کہ دودھ پلانے والی ماں, اور وہ کوئی عورت جو اس کے نکاح میں آ گئی اور ساتھ اپنے ساتھ بیٹی بھی لے کے آئی, اس بیٹی سے رشتہ بھی حرام ہے. دو بہنوں کو بھی نکاح میں اکٹھا نہیں کر سکتے, اور وہ عورت جو کسی کی نکاح میں پہلے سے موجود ہے اس سے نکاح بھی نہیں کر سکتے. ان تمام رشتوں کا تذکرہ فرمایا, فرمایا ہاں اس کے علاوہ اگر تم پاک دامنی اور عفت کے لیے نکاح کرنا چاہو اور اس کا مہر بھی اور اس کا مہر بھی ادا کر دو, تم کر سکتے ہو, اس کی اجازت فرمائی ہے. اسلام روکتا نہیں ہے, راستہ بتاتا ہے. اس لیے کہ دین اسلام کی خصوصیت ہے یہ آسان ہے, اور اس میں انسانی کمزوری کا رعایت رکھی گئی ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا عورت کے قریب جانا ہی نہیں, اور یہ بھی نہیں کہا کھانا ہی نہیں, اور یہ بھی نہیں کہا پینا ہی نہیں. نہ عورت کے پاس جانا ہے لیکن حلال طریقے سے, کھانا ہے لیکن حلال مال, پینا ہے لیکن حلال طریقے سے. فرمایا یہ انسان تخلیق کے لحاظ سے کمزور ہے, اور اسلام بھی آسان ہے. پھر فرمایا ایمان والو تم کسی کا مال نحق طریقے سے مت کھاؤ, نہ کسی کا مال نحق طریقے سے کھانے کی اجازت ہے, اور نہ جو اللہ نے مال دیا ہے اسے غلط استعمال کرنے کی اجازت ہے. پھر فرمایا جو کبائر سے بچے گا اللہ اس کے صغائر ویسے ہی معاف کر دے گا. اور پھر فرمایا کہ مرد عورت کی تخلیق میں فرق ہے, اپنی اپنی قسمت پہ راضی رہو, دونوں کے اللہ رب العزت نے جو تقسیم کی ہے اسی پہ رضا مندی ہونی چاہیے. پھر گھر کی زندگی کا تذکرہ فرمایا, مرد کو اللہ رب العزت نے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے, دفتر ہو یا فیکٹری, کارخانہ ہو یا گروہ, کوئی ذمہ دار بنے بغیر گاڑی چلتی نہیں ہے. گھر کی گاڑی کے لیے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے, اس لیے کہ نان نفقے کی ذمہ داری اس کے سپرد ہے. اور پھر آگے فرمایا پاک دامن عورتیں جو قابل تعریف ہیں, جو اللہ کی اطاعت کرتی ہیں, شوہروں کی فرما برداری کرتی ہیں, عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرتی ہیں, اور اگر کسی کی طبیعت میں جھنجلا, جسے کسی کی طبیعت کے اندر جسے کہیں کہ نافرمانی ہے, تو فرمایا اس کا بسترا چھوڑ دو. اس کو تنبیہ کے طور پہ کچھ کر سکتے ہو, لیکن اگر وہ اطاعت میں آ جائے تو بلا وجہ طنز اور تنقید نہ کرو. اگر گھر کا معاملہ آگے بڑھ جائے تو دونوں خاندانوں کے بڑے مل بیٹھیں اور معاملے کو گھر ہی میں حل کر دیں. عدالتوں میں جانا اچھا نہیں ہے, گھر ہی کے اندر حل کر دیں. اگر دونوں خاندان کے بڑے اصلاح کی نیت سے اکٹھے ہوں گے اللہ اس میں خیر ڈال دیں گے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی تعریف فرمائی, اور شراب کے متعلق ابتدائی کا ذہن سازی کی گئی کہ شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، اور پھر فرمایا کہ جو اس امت کی خصوصیت ہے کہ پانی نہ پاؤ یا پانی استعمال نہ کر سکو، مٹی سے بھی تمہیں طہارت مل جائے گی، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اہل کتاب کی مذمت فرمائی، جو مسلمانوں سے حسد اور کینہ رکھتے ہیں اور اللہ کی کلمات کو، آسمانی احکامات کو دنیا کے مفادات کے خاطر بدل دیتے ہیں، پھر اس گروہ، منافقین کے گروہ کا تذکرہ فرمایا کہ جو اللہ دل سے اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے کے لیے تیار نہیں. پھر ایک واقعہ کا تذکرہ ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان آپس میں کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا، تو یہودی نے چاہا کہ اس کا فیصلہ کرا لیا جائے، تو اس نے خود ہی کہا کہ محمد رسول اللہ کے پاس فیصلہ کرا لیتے ہیں. منافق نے کہا ٹھیک ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا. لیکن وہ منافق راضی کوئی نہیں ہوا، اس نے کہا عمر کے پاس چلتے ہیں. اس کا خیال تھا کہ عمر یہودی کا نام سنتے ہی میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے. جب عمر کی خدمت میں آئے کہا معاملہ یہ ہے. فرمایا کیا معاملہ ہے؟ یہودی نے معاملہ پیش کر دیا، ساتھ یہ بھی کہا عمر فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بات سن لو کہ تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے، اب فیصلہ کرتے ہیں، تلوار لے کے آتے ہیں، نیام سے نکالتے ہیں، اس منافق کی گردن اڑا دیتے ہیں. فرمایا جو محمد رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا پھر عمر کی تلوار ہی اس کی فیصلہ کرے گی. بڑا شور کیا کہ ایک مسلمان کو مار دیا. اللہ نے کلام بھیجیا آسمانوں سے، فرمایا مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اپنے فیصلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کو حکم مانے، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اپنے معاملات میں اللہ اور اللہ کے رسول کی، جسے کہیں کہ فیصلوں کو، جسے کہیں کہ آپ کے حکم مانے، وہ مسلمان ہوا کرتا ہے. اور اسلام کی، جسے کہیں کہ مسلمانی کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے واسطے سے امت کو جہاد کا تذکرہ فرمایا، جہاد کی ترغیب دیتے رہیں، لیکن مکلف آپ اپنی ذات تک ہیں، دوسروں کو آپ ترغیب دیتے ہیں. اور پھر عجیب انداز میں جہاد کی ترغیب دی، فرمایا وہ بستیاں جن پر مسلمان بچے اور بچیاں اور عورتیں، جن پر ظلم ڈھایا جا رہا اور وہ کسی نجات دہندہ کی انتظار میں ہیں اور اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، اگر فرمایا کہ ان کی نجات کے لیے اگر نہیں جاؤ گے تو پھر کون اور کب جہاد فرض ہوگا، اس کا تذکرہ فرمایا. اور عام طور پہ جہاد سے بچنے کی وجہ موت کا خوف ہوتا ہے، فرمایا موت اگر تم محفوظ قلعے بھی بنا لو تب بھی تم موت سے نہیں بچ سکتے. اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو منافق کہتے ہیں یہ مسلمانوں کی وجہ سے آتی ہے، اور جب کوئی اچھائی آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، تو فرمایا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن بدعمالیوں کی وجہ سے سزا ملا کرتی ہے. پھر مسلمانوں کو تلقین فرمائی کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ نہ بانو، اللہ کے دربار سے یہ راندہ درگاہ کر دیے گئے. پھر اللہ رب العزت نے کسی مسلمان کو خطاً، کسی ایمان والے کو خطاً قتل کرنے کا کفارہ بتایا ہے، اور سزا بتائی کہ جو شخص کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے، اس کی سزا جہنم ہے. یعنی رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، فرقے کی بنیاد پر، وطنیت کی بنیاد پر، سیاست کی بنیاد پر، اور جسے کہیں کہ کوئی مسلمان مارے، عوام مارے یا کوئی بھی مارے، فرمایا ایسا ہے جیسے اس نے، وہ جہنم کا مستحق بنے گا، کوئی کسی مسلمان کا ناحق خون کیا، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں فرماتے، شرک کی بخشش نہیں ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. آخر میں پھر عورتوں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا کہ اگر میاں بیوی کے اندر آپس میں نہیں بن، اچھی بات تو یہ کہ باہمی صلح کر لیں، لیکن پھر بھی اسلام نے آخری صورت طلاق اور خلع کی رکھی ہے، اور جدائی ہو جائے تو ان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، اس کی طرف رجوع کریں، اللہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، زمین و آسمان کا وہ اکیلا بادشاہ ہے. پھر اللہ نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی کہ انصاف کا دامن کسی حال میں نہ چھوڑنا، چاہے تمہیں حق بات کہنے میں تمہارے اپنوں کہیں نقصان کیوں نہ ہو اور گواہی تمہارے اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. پھر ایمان والوں لوگوں سے کہا ایمان والو اپنی ایمانوں میں تازگی پیدا کرو, ایمان والو اپنی ایمانوں میں تازگی کر پیدا کرو. ایک تو خاندانی اور رسمی اور برادری اور قومی مسلمان ہوتا ہے اور ایک حقیقی مسلمان ہوا کرتا ہے. جیسے نقلی سیب اور اصلی سیب میں زمین و آسمان کا فرق ہے, ایسی مردم شماری کا مسلمان اور حقیقی اسلام رکھنے والا دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حقیقی ایمان اسلام کی زندگی اختیار کرو, اور پھر ان منافقین کی مذمت فرمائی جو کفار سے دوستیاں اس لیے رکھتے ہیں تاکہ انہیں ان کا بچاؤ ہو جائے, ان کی انہیں عزت مل جائے. فرمایا عزت کے سارے خزانے صرف اللہ کے پاس ہیں. اور مسلمانوں کو ہدایت فرمائی ایسی مجلس میں جس میں اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جائے اور اللہ کے احکامات کی جسے کہیں کہ تمسخر کیا جائے, اس مجلس سے اٹھ جاؤ ورنہ تمہارے دل بھی ان منافقین کی طرح کہیں گندے اور سیاہ نہ ہو جائیں. پھر اللہ نے منافقین کی مذمت فرمائی کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے, اور کہیں بھی اللہ کی اطاعت کرنے بھی پڑ جائے تو بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ کرتے ہیں. ایمان والوں سے کہا تم کفار اور یہود نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ, کیا تم اللہ کے مقابلے میں انہیں اپنا یار بناتے ہو؟ اور پھر ساتھ یہ فرمایا جو آدمی ایمان لے کے آ جائے اور شکر کی زندگی گزارے اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں سزا دے, شرط یہ ہے کہ تم ایمان اور شکر کی زندگی گزارو. اللہ بڑا قدردان ہے, اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہ بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک.